السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما توعدون لصادق. وقال تعالى، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال تعالى، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عائشة ما يبكيك؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرت النار فبكيت. هل قد ذكرتم أهلكم عنده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة مواطن لا يذكرون أحد أحدا، عند الميزان وعند الكتاب وعند الصراط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمارے ذمے کچھ کام کیے ہیں جو کرنے کے ہیں، اور جو کچھ کام ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے اوامر اور اللہ تبارک و تعالی کے نواہی، امر حکم کو کہتے ہیں، نہیں وہ کام جس سے روکا گیا. اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا نام قرآن اور حدیث اور شریعت کے اندر امتثال اوامر اللہ، اور وہ کام جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے اس کو اجتناب نواہی اللہ کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کیا جائے. امتثال اوامر اللہ اور اجتناب نواہی اللہ. اللہ نے جو کام کرنے کے کہے ہیں اس کو کرو، اور جن کاموں سے اللہ تعالی نے روکا ہے اس سے رک جاؤ. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی حیثیت عطا فرماتے ہیں کہ جن کی بات کو پورا کرنا ہوتا ہے. گھر ہے تو گھر میں ماں باپ اس حیثیت کے ہوتے ہیں، اس درجے میں ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو پورا کیا جائے. امتثال والدین، اور والدین کچھ باتوں سے روکتے ہیں تو اس وقت کہا جائے گا اجتناب والدین، نواہی والدین. ایسے ہی مدرسہ ہے تو مدرسے میں اساتذہ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ اور اپنے پاس پڑھنے والے لوگوں کو کچھ باتوں کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو. اس کو کہیں گے امتثال اوامر استاد. اور اساتذہ کرام کچھ باتوں سے روکیں گے تو جب طلبہ رک جائیں گے تو اس کو کہیں گے اجتناب نواہی استاذ. ایسے ہی آپ پورا آپ تصور کرتے جائیے کہ اس پوری دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی حیثیت ایسا درجہ دیتے ہیں کہ جن کی بات کو پورا کیا جائے, اور ان کی کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے روکا جائے. سوال یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کو پورا کرنے اور ان کی منع کی ہوئی باتوں سے روکنے والی چیز کیا ہے. میں اپنے والدین کا بیٹا ہوں, میرے والدین نے مجھے کچھ حکم دیا, تو اب وہ کیا جذبہ ہے یا وہ کیا بات ہے یا وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں بلا چون و چرا اپنے والدین کے حکم کی اطاعت کر بیٹھوں. والدین نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا, وہ کیا جذبہ ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ کون سی صلاحیت ہے یا وہ کون سی چڑیا کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے والدین نے جو بات نہیں کرنے کی کہی ہے اس سے میں رک جاؤں. غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو جذبے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے اندر پیدا کیے ہیں, صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ہر مخلوق میں انسانوں کو عقل کے ساتھ وہ دو جذبے دیے ہیں, ایک محبت اور ایک خوف. آج میں کسی کی بھی اطاعت محبت کی وجہ سے کرتا ہے یا پھر خوف کی وجہ سے کرتا ہے. کسی بھی حکم سے آدمی رکتا ہے تو یا تو محبت میں رکتا ہے یا پھر خوف کی وجہ سے رکتا ہے. اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ کچھ بچے اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو استادوں کی بات کو بس خالی اشارہ پاتے ہی پورا کر جاتے ہیں. وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اپنے استاد کی محبت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ان کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرے استاد اشارہ کرے اور میں اس میں تاخیر کروں. وہ جو اندر محبت ہے وہ محبت ان کو اس پر ابھارتی ہے کہ اپنے استاد کی بات کو پورا کرو. اور بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں استاد کی محبت تو نہیں ہوتی لیکن استاد کے ہاتھ کا ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کا خوف ضرور ان کو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ارے یار یہ تو میرے لیے مصیبت ہے یہ آدمی, لیکن کیا کروں, میرے والدین ان کے ہاتھ میں مجھے دے چکے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک چیز ہے, ان کے ہاتھ کا ڈر نہیں ہے, جو ان کے ہاتھ میں چیز ہے اس کا ڈر ہے مجھے. وہ رکتا ہے, وہ بات کو پورا کرتا ہے مار کے ڈر سے یا محبت سے. محسن کے احسان کو یاد کر کے آدمی اطاعت کرنے پر آتا ہے, چونکہ احسان کرنے والے کی محبت دل کے اندر بیٹھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں اولاد اپنے ماں باپ کی بلا چون و چرا اطاعت کرتی ہے. امریکہ کی اولاد نہیں, اولاد ماں باپ کی بلا چون و چرا اطاعت کرتی ہے. ان کے پاس کیوں, کیسے, کیا وجہ ہے, یہ اولاد کے پاس یہ سوالات نہیں ہوتے. امی نے کہہ دیا, ابو نے کہہ دیا مجھے کرنا ہے. ارے تمہارا بھی تو کچھ ہے, تمہارا بھی تو نفس ہے, تمہاری بھی تو خواہش ہے. تو فرما بردار اولاد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری خواہش, میرے جذبات, میری خواہشیں اور میری امنگیں, میری امیدیں, یہ ساری میرے امی ابا کے حکم کے سامنے ہیش ہیں. میں اپنی خواہش کو مٹا سکتا ہوں لیکن ابا کے حکم کو, امی کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. میں اپنی ساری امنگوں کو اور امیدوں کو پانی میں ڈال سکتا ہوں اور اپنے پیروں تلے رون سکتا ہوں, لیکن میں وہ بات جو میرے امی ابو نے روکا ہے اس کو میں پھر کبھی نہیں کر سکتا. یہ فرما بردار اولاد کا یہ جذبہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. محبت ان کو اطاعت پر اور اجتناب پر ابھارتی ہے. اگر نعوذ باللہ اگر ناخلف اولاد ہے تو پھر وہ صرف ڈر اور خوف سے کرتی ہے.
اور بھی زیادہ ناخلف اور نافرمان اولاد ہے تو نہ اس کو ڈر رہتا نہ محبت ہوتی ہے, تو بے لگام سی اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے. بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں, میرا مقصد آج ایک پیغام دینے کا ہے, وہ یہ ہے کہ جو آدمی کے دل کے اندر محبت اور خوف, یہ دو جذبے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی کے ڈگر کو سیدھے رکھ سکتا ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کر جائیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو چھان جائیے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پوری زندگی کو پڑھ جائیے. یہ پورا 100 سال کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا, کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کے سب سے آخری صحابی 100 سال کے بعد انتقال کر گئے, یہ پورا 100 سال کا دور آپ پڑ جائیے, اس کے اندر آپ کو جو چیز ملے گی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے, وہاں پر آپ پڑ جائیں گے تو زیادہ تر آپ کو محبت ملے گی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے اللہ کو اپنا معبود مانوں, مالک مانوں, طاقتور مانوں, پروردگار عالم مانوں اور خالق اعظم مانوں اور پوری قوت والا اللہ مانوں, اور اس کے بعد پھر میں ان سے محبت کا بھی تقاضا کروں اور محبت کو بھی سوچوں اور اپنی زبان سے بولوں بھی اور پھر ان کے حکم کی نافرمانی کروں. یہ مجھ سے نہیں ہوتا, یہ دوغلا پن ہے کہ یا تو میں محبت چھوڑ دوں یا پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دوں, اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملتزم, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کی اطاعت کرو اور پھر محبت کا دعویٰ کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرو. صحابہ کے واقعات, صحابہ کے بعد بہت دور تک جب مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی ایک زمانے تک, اس کے اندر اگر آپ اللہ والوں کے واقعات پڑھ جائیں گے تو اس کے اندر یہ دو جذبات آپ کو جگہ 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 ملتے جائیں گے. قرآن پاک نے بھی عوامر پر اور نواحی سے عوامر پر, امتثال عوامر کے لیے اور اجتناب نواحی کے لیے کوئی زیادہ قانون اور قاعدہ نہیں بتایا. ایک بات بتائیے قرآن نے, وہ بات اگر کسی مسلمان کے یا کسی بھی انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر اس آدمی سے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, اور وہ ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس. قرآن نے جگہ جگہ کہا یاد کرو آخرت کو, یاد کرو آخرت کو. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم القیامہ کہا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غاشیہ کہا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاقہ کہا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسرے نام کہیں. ایک نام میں آپ سے کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی سورہ زاریات میں اور اس کے بعد میں فرمایا انما توعدون لصادق, لوگو یاد رکھو یہ دن تمہارے سامنے آنے والا ہے. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم, لوگوں اس دن کا خیال رکھنا, اس دن کو جھٹلانا نہیں, وہاں پر تمہارا ایک ایک منٹ کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا, اور اس دن کا انکار کرنے والے وہ ہوں گے یا تو گنہگار ہوں گے یا پھر اللہ کے ساتھ غرور کرنے والے ہوں. قیامت میں جواب دہی کا احساس سے آزاد وہی آدمی ہو سکتا ہے جس آدمی, جو آدمی گنہگاری میں مبتلا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غرور اور تکبر کر رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن پاک نے حلال اور حرام کے احکامات نازل کرنے سے پہلے, نماز اور روزے اور زکات اور حج کے احکامات نازل کرنے سے پہلے, نکاح اور طلاق اور خلا اور دیگر احکامات کے نازل کرنے سے پہلے, معاملات اور معاشرت اور وغیرہ کے نکاح کرنے کے احکامات نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا. حضرت امہ جانہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال حرام کے احکامات نازل کرنے سے پہلے 10 سال مکے میں لوگوں کو قیامت سے ڈرایا ہے. 10 سال لوگوں کے دلوں کے اندر احکامات خداوندی میں سب سے زیادہ آیات اگر نازل ہوئی ہیں تو قیامت کے اور آخرت کے دن ہم جواب دہی کے ہیں کہ لوگوں یہاں جو کچھ تم کرو گے چاہے ظاہری چیز کرو چاہے باطنی چیز کرو, عمل تم ظاہری اچھا کر رہے ہو لیکن دل اندر تمہارا کچھ اور کہتا ہے, تو جیسے منافقین کرتے تھے ان کو بھی جواب دینا ہے. حضرات صحابہ کرام جو مخلصین ہیں ان کو بھی جواب دینا ہے, اور جو کھلم کھلا کفر کر رہے ہو ان کو بھی جواب دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ کر دے, غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جس کا مال اور جس کی اولاد اس کو اللہ کے حکموں پر چلنے نہیں دیتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آمدہ نہیں کرتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف سنت باتوں سے روکتی نہیں اور اللہ کے حکم اللہ کی مناہی سے روکتی نہیں, وہ آدمی تو کل قیامت کے دن خسارے والا ہوگا. ہمارے بڑے جو دور گزارے ہیں اطمینان کا اور سکون کا, وہ دور اسی لیے گزرا کیونکہ ان کے دلوں کے اندر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس تھا, ان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا استحضار رہتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پوچھا کہ او کیا بات ہے کہ آج رو رہی ہو, ماں یبکی کا یا عائشہ کیا بات نے تمہیں رلا دیا ہے, کس بات کی وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذکرت النار فبکیت, مجھے آگ یاد آ گئی قیامت کی, میں ڈر گئی اللہ کی آگ سے جہنم کی آگ سے, اور کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لیا جائے گا اور میں پکڑی جاؤں گی تو وہ اس آگ میں جلا دی جاؤں گی, اس لیے اس آگ کے ڈر نے مجھے رلا دیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک محبت بھرا جملہ کہا, هل تذکرون یوم القیامہ, یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے یہ پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا ثلاث مواطن لا یذکرون احد احدا, تین جگہ ایسی ہوتی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا. سب سے پہلی بات عند المیزان جب آپ کے اعمال تلائے جائیں گے, یہ نہیں معلوم کہ میرا اعمال نامہ وزن ہوگا یا ہلکا, وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسری بات وہ کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے, وہ معلوم نہیں ہے آدمی کو کہ میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں, اس لیے اس موقع پر بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور چوتھی چیز وہ ہے کہ پل صراط کے اوپر, پل صراط کو جب جہنم پہ لگا دیا جائے گا وہاں پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مواقع بیان کیے امہ جان حضرت عائشہ سے کہ یہ تینوں جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, جس دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جاتا ہے وہ یہاں پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے ایک مرید تھے شیخ حمید الدین, اصل میں وہ تھے سلطان حمید الدین, بادشاہ دیو. ایک جملے میں ان کی کایا پلٹ دی. ان کے شیخ کی مزار لاہور میں اب بھی ہے. فرماتے ہیں تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان حمید الدین, جو سلطان بہاءالدین کا بیٹا تھا, اس کو عادت تھی دوپہر میں قیلولہ کرنے کی. اس کی ایک باندی تھی, اس کا کام یہ تھا کہ وہ دوپہر میں اپنے بادشاہ کے لیے, اپنے سلطان کے لیے, اپنے شہزادے کے لیے بستر کو صاف کرتی تھی. ایک دن اس نے بستر کو صفائی کے دوران اس کو ذرا بستر نرم نرم سا محسوس ہوا تو اس کے دل میں یہ امنگ ہوئی، یہ بات آئی، یہ خواہش پیدا ہوئی، کبھی ایسا بستر تو سونے کے لیے ہمیں نصیب نہیں ہوا، چلو آج ذرا سا لیٹ کر دیکھتے ہیں۔ تو بے اختیار اس کو نیند آ گئی، وہ اتنا سو گئی کہ جتنے وقت میں کہ اس کو سلطان بہاؤدین سلطان حمید الدین کو آنا تھا، یہ بے اختیار نیند میں سو گئی سلطان کے بستر پر۔ وہ آیا اور دیکھا، دیکھتے ہی اس کو غصہ آیا، انگار ہو گیا اور بولے کہ میرے بستر پر میری باندھی سوتی ہے۔ اس نے اٹھوایا اور سیدھے حکم دیا کہ 100 کوڑے اس کو لگاؤ۔ کوڑے لگوائے جا رہے تھے بھرے دربار میں اور وہ باندی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، بلکہ ایک دو مرتبہ اس نے پیسہ لگا دیا، ہنس دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ خلاف اخلاق، یہ خلاف کیوں ہے؟ اس موقع پر تو تمہیں رونا چاہیے تھا، ایسے موقع پر تم ہنس رہی ہو، کیا بات ہے آخر؟ تو اس باندی نے کہا کہ اگر مجھے معاف کریں تو ایک بات کہوں۔ تو بادشاہ نے معافی کی درخواست قبول کی اور کہی، اس باندی نے کہا کہ بے اختیار اس نرم بستر پر ایک مرتبہ سونے کے 100 کوڑے کی سزا، تو روزانہ جو سوتا ہوگا تو اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے؟ بے اختیار نیند آنے پر، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آنے پر، اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جا رہی ہے، اور جو روزانہ اس بستر پر آرام کی نیند سوتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا کل قیامت کے دن؟ بس کایا پلٹی اور وہاں سے وہ سلطان کے بجائے شیخ حمید الدین بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ان سے کام لیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے اور وہاں جواب دینے کا تذکرہ آتا ہے تو دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، یہ دنیا پوری آدمی کو ہیش نظر آتی ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پورا کام یہاں پر کر جاؤں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری ایسا نہ رہے کہ چل میں وہاں قیامت کے دن جواب دوں۔ اصفہان کے ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذکر کرم ایک کتاب ہے جو ادارے ادبیات اسلام نشریات اسلامی کراچی سے چھپی ہے، بہت پرانی کتاب ہے، واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اصفہان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ہی ملک شاہ اصفہانی تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا، جنگل میں شکار ہو رہا ہے اور اس کے سپاہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پڑاؤ پڑا تھا وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی، بیوہ، جس کے 3 بچے تھے۔ اس کا گزارا ایک گائے پر ہوتا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی اس کی گائے پکڑے اور ذبح کیا اور جھونکا کھا لیے، عیش اور عیاشی کر لی۔ جب اس بڑھیا کو معلوم ہوا، پریشان ہو گئی کہ میرا ایک میں میرا کوئی مرد آدمی نہیں ہے، میرا سہارا صرف ایک گائے تھی اور میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو بھی ان لوگوں نے، بادشاہ کے لوگوں نے جو ملیا میٹ کر دیا۔ اب یہ پریشان ہوئی، ادھر جاتی ادھر جاتی، لیکن ایک چھوٹی سی غریب سی بڑھیا کا کون فریادی ہوتا ہے؟ کون اس کی فریاد کو بادشاہ تک لے جاتا ہے؟ پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل میں ہمت ڈالی اور اس نے خود سوچا کہ چلو ہم خود بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، کسی کی کوئی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ کے دربار کے قریب پہنچی، اس کے خیمے کے قریب پہنچی، معلوم ہوا کہ وہاں تک جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ درباریوں نے دھتکار دیا، دھکیل دیا، پیچھے ہٹا دیا، بہت پریشان ہوئی۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ یہ شکار سے جب واپس جاتا ہے تو نہر زندرہ یا زندہ یا جو بھی وہاں پر اس نام لکھا ہوا ہے، اس نہر کے پل کے اوپر سے وہ جاتا ہے، اگر تم کو ملاقات کرنا ہو تو اس پل پر چلے جاؤ۔ وہ بڑھیا نے ہمت کی اور چلے گئی اور وہاں جا کر انتظار کرنے لگی۔ بادشاہ کی سواری آئی، ہمت کو جٹا کر وہ گئی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور پکڑ کر اس نے ہمت سے کہا، بتا بیٹا کہ اس پل پر میرا حساب کرے گا یا پل صراط پر حساب کرے گا، جو پسند ہے وہ منتخب کر لے۔ بادشاہ کے سپاہیوں کو بڑا عجیب دکھا، بحیرت میں آ گئے۔ اس سے زیادہ عجیب یہ ہوا کہ بادشاہ نے جیسے پل صراط کا نام سنا، فوراً گھوڑے پہ سے نیچے کودا اور اما جان بلکہ اس کے پیروں پہ گرا اور کہا، اما جان، پل صراط کی ہمت مجھ میں کہاں سے ہے؟ بتائیے کیا واقعہ ہوا، اسی پل پر حساب کر دوں میں آپ کا۔ پورا قصہ اس نے سنائی. بادشاہ نے کہا کہ جب تک 70 کا ہوں گا اس کے لیے انتظام نہیں کیا جائے گا, میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں. اس بادشاہ نے کہا کہ اما جان آپ نے پل صراط کے نام لے کر میری دل کی چایا پلٹ دی, اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, کل قیامت کے دن آپ میں سے یہ سوال نہ کرنا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, جب قیامت کے دن دل کے اندر جواب دینے کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی آدمی نافرمانی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا جذبہ دے دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں کر دینے کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو, ایسا جس میں ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی ہمت رکھے, ایسا ایسا جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے کی ہمت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.